جمعرات 24 دسمبر کی سیروین کے ساتھ ماہ پارس افطر کا سلام. افغان فورسز کے خصوصی دستوں نے صوبے ہلمند کے شہر سنگین کو طالبان سے آزاد کرا لیا ہے. ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ سے ایک صحافی نے بتایا,
شام کے بعد اسپیشل فورسز وہاں پہنچ گئے. اسپیشل فورسز نے پھر ان پہ حملہ کیا اور ان کو یہ نقصان پہنچا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. افغانستان کے صوبے ہلمند کے ضلع سنگین کو طالبان شدت پسندوں سے واپس لینے کے لیے افغان فوجی دستوں اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے. امریکہ کے دو جنگی طیاروں نے حمایت میں دو فضائی حملے بھی کیے ہیں. حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات لڑائی میں ایک سینئر طالبان کمانڈر ملا ناصر سمیت اس کے 50 آدمی مارے گئے ہیں. ہلمند کے گورنر مرزا خان راہیمی نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان فوج نے ضلع کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے.
ولسوالی مکمل دی امنیتی دولتی ارگانو پلاس کے دی واقع نا پرن نا بلورز نا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ضلع اب پوری طرح حکومتی فورسز کے قبضے میں ہے. دشمن نے کبھی بھی ضلع سنگین پر کنٹرول نہیں کیا تھا. ہماری خصوصی فورسز سمیت سیکیورٹی فورسز فضا اور زمین دونوں طرف سے وہاں پہنچی. وہاں ابھی فوجی آپریشن جاری ہے. یہ تھے ہلمند کے گورنر مرزا خان راہیمی کے الفاظ. دفتر خارجہ پاکستان نے بنگلہ دیش میں تعینات خاتون سفارتکار فارینہ ارشد کو واپس ملک بلوا لیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نے ڈھاکہ میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے تحریری بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی سفارتی اہلکار پر لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کا دفتر خارجہ بھی بیان جاری کرے گا. خبر کی مزید تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
ڈھاکہ میں بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق اس ماہ کے آغاز میں کالعدم جمعیت المجاہدین بنگلہ دیش کے ایک مبینہ رکن ادریس شیخ کی حراست کے بعد پولیس کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ملزم نے تصدیق کی ہے کہ اسے بیرون ملک سے فنڈنگ ملتی ہے. تاہم بعد میں مقامی میڈیا نے غیر ملکی مالی مدد کرنے والے کی شناخت فارینہ ارشد کے نام سے کی, جو بنگلہ دیش میں تعینات پاکستانی سفارتی عملے میں بحیثیت سیکنڈ سیکرٹری اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں. دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے بی بی سی کو فارینہ ارشد کی واپسی کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بنگلہ دیش کی حکومت کی درخواست کے بعد پاکستان واپس بلوایا گیا ہے.
پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر نواب ثناء اللہ زہری بلا مقابلہ صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں, جبکہ راحیلہ دورانی کو بلا مقابلہ صوبائی اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے روسی دورے پر موجود بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو گزشتہ روز ایک نجی اشائیے پر دعوت دی تھی, جس کے بعد مسٹر مودی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سود مند رہی ہے. وزیراعظم مودی کے دورے کی مزید تفصیلات کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا آج سے روس کا باقاعدہ سرکاری دورہ شروع ہوا ہے, جس میں انہوں نے روسی کاروباری شخصیات سمیت صدر پیوتین سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت, جوہری توانائی, اقتصادی اور دفاعی امور پر بات چیت ہوئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی بلین ڈالرز کے دفاعی معاہدے طے کیے جا سکتے ہیں. واضح رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 10 ارب ڈالر کی سالانہ باہمی تجارت ہوتی ہے. اس کے علاوہ روس بھارت کو فوجی ساز و سامان مہیا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے.
شام کے وزیر خارجہ ولید معلم کا کہنا ہے کہ دمشق ملک میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کے لیے راضی ہے. مسٹر معلم نے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ شام ان تنظیموں کی فہرست کا بھی انتظار کر رہا تھا جنہیں ان مذاکرات میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی. اس فہرست میں دولت اسلامیہ سمیت القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ جیسے گروہ شامل ہیں. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ اقوام متحدہ کی مدد سے حکومت اور باغیوں کے درمیان ہوئے ایک معاہدے کے تحت توقع ہے کہ شام میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو دمشق کے جنوبی علاقوں سے نکل جانے کی اجازت دے دی جائے گی. اطلاعات ہیں کہ ایک ایسے موقع پر فلسطینیوں نے اسرائیلیوں پر کئی حملے کیے ہیں, جب مقبوضہ غرب اردن میں ہزاروں سیاح کرسمس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہودی بستی میں پیش آنے والے ایک واقعے میں دو سیکیورٹی گارڈز پر چھرے سے وار کیے گئے, جبکہ ایک اور واقعے میں ایک فلسطینی نے فوجیوں پر اسکرو ڈرائیور سے حملہ کرنے کی کوشش کی. ایک تیسرے واقعے میں دیکھنے میں آیا کہ ایک شخص ملٹری پوسٹ کے اندر فوجیوں پر چڑھائی کی کوشش کر رہا ہے. تینوں فلسطینی حملہ آوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. چین میں پولیس نے دارالحکومت بیجنگ کے مصروف ترین اضلاع میں سے ایک سینلٹن میں مغربی ممالک کے شہریوں پر ممکنہ حملے کے خطرے کے پیش نظر حفاظتی انتباہ جاری کیا ہے. شہر میں قائم امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے بھی اپنے شہریوں کو وارننگ جاری کی ہے. شہر میں واقع شاپنگ مالز میں مسلح پولیس تعینات کر دی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے, سنگین میں مقامی کمانڈر سمیت 50 طالبان ہلاک, اور یہی ہماری پہلی خبر ہے. افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگین میں شدید جنگ کے بعد ضلع کی اہم عمارتوں کو طالبان کے قبضے سے چھڑا لیا گیا ہے. اس کارروائی کے دوران امریکی افواج فضائی کارروائی کرتی رہیں. افغانستان کی وزارت داخلہ کے مطابق لڑائی میں طالبان رہنما ملا منصور کے معتمد خاص تصور کیے جانے والے اہم کمانڈر سمیت 50 طالبان شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے کل یعنی بدھ کو طالبان نے پورے ضلع پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا. ہلمند میں مقامی لوگوں کی زندگیاں کیسے متاثر ہو رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہلمند میں جاری مسلسل لڑائی میں کبھی طالبان تو کبھی افغان فوج حاوی نظر آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے. لیکن پہلے لڑائی کی تفصیلات کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سعید انور.
افغان حکام نے اعلان کیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے ضلع سنگین میں ضلع دفتر کی عمارت اور پولیس ہیڈ کوارٹر کی عمارت پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا ہے. حکام کے مطابق گزشتہ رات سے طالبان کے خلاف افغان اسپیشل فورسز کی آپریشن اور ہوائی حملے شروع ہوئی ہے. صوبہ ہلمند کے گورنر مرزا خان رحیمی نے کہا کہ گزشتہ روز سے اب تک 50 طالبان جنگجو مارے گئے ہیں. ضلع دفتر میں اب افغان فورسز کے دلیر افراد موجود ہیں. آپریشن جاری ہے. ہمارے دو افراد شہید ہوئے ہیں. دشمن کے 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں. ان میں سے کچھ افراد کے اجساد میدان جنگ میں رہ گیا ہے. دوسری جانب افغانستان کے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ رات کی آپریشن میں سنگین میں طالبان کے اہم کمانڈر ملا ناصر, جو طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کے قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے, ہلاک ہوا ہے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی.
در نتیجه عملیات های ما یک تن از طالبا که فرمانده طالبا است ملا ناصر و شخص نزدیک به ملا اختر بوده.
ہمارے آپریشن کے نتیجے میں طالبان کے کمانڈر ملا ناصر, جو ملا اختر کے قریبی قابل اعتماد ساتھی تھا, 50 دیگر طالبان کے ساتھ ہلاک ہوئے ہیں. ساتھ ہی گزشتہ رات ان فورسز کو مدد پہنچائی گئی ہے جو ضلع کے دفاتر میں موجود تھے, اور ساتھ ہی سنگین سے 16 زخمی سپاہیوں کو علاقے سے منتقل کر دیا گیا ہے. حالات میں تبدیلی آئی ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ضلع سنگین سے طالبان کا صفایا کر دیا جائے. ہلمند میں پارلیمان کے رکن ہاشم الکوزے نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کے مورچوں پر آج بھی بمباری ہوئی ہے. ہوائی فورسز علاقے میں پہنچ گیا ہے. کمانڈو فورسز کو بھی سنگین بازار میں اتروا دیا گیا ہے. اب ضلع سنگین کی بازار ان کمانڈو فورسز کے کنٹرول میں ہے اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا ہے. گزشتہ رات بھی بمباری ہوئی تھی اور آج 10 بجے کے قریب بھی شکرشلہ کے علاقے میں طالبان پر بمباری ہوئی ہے.
بمبار کری دیا
دوسری جانب طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ضلع سنگین کے مرکز میں اب بھی ان کے جنگجو موجود ہیں اور افغان فورسز کے ساتھ شدید لڑائی جاری ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
سعید انور سے بات کرنے کے لیے ہم کابل کا ایک بار پھر رخ کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقامی سطح پر یعنی ہلمند میں اس لڑائی کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں، لوگ کن حالات کا شکار ہیں وہاں پر، یہ جاننے کے لیے ہم نے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں صحافی اولیاء اطرافی سے بات کی۔
میں ابھی ہلمند کی کیپٹل لشکر گاہ میں ہوں۔
اچھا، تو لشکر گاہ میں آپ ہیں خود، تو وہاں کیا لڑائی کی کیا صورتحال ہے؟
لڑائی ابھی اس وقت ہلمند کا یہاں سے 2 گھنٹے دور سنگین میں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال آج جو ہے اتنا لڑائی زیادہ نہیں ہے جتنا کل تھا، کیونکہ کل طالبان نے اس وقت ایک زبردست اٹیک کی، وہاں طالبان کو جو ہے بہت جانی نقصان بھی پہنچا۔
تو یہ بتائیے کہ یہ جو حملہ کیا ہے افغان فورسز نے، یہ جو وہاں سے تازہ کمک پہنچی ہے کابل سے، اس کے بعد حملہ کیا انہوں نے طالبان پر اور طالبان کو نقصان ہوا، مطلب ان کو پسپا کیا گیا وہاں سے؟
وہ اندر کا حالات سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ کل کا سٹوری یہی تھا کہ کسی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک ہمیں سمجھ آتا ہے طالبان نے تقریباً دوپہر کے بعد کچھ گھنٹوں کے لیے سنگین ڈسٹرکٹ اور وہاں کی پولیس ایچ کیو کو گھیر لیا، اس کے بعد شام کے بعد اسپیشل فورسز وہاں پہنچ گئے۔ یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ اسپیشل فورسز نے پھر ان پہ حملہ کیا اور ان کو یہ نقصان پہنچا، یہ جو ہمیں لگ رہا ہے یہاں، کیونکہ جی۔
اور آپ ان سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں سنگین سے، آپ لشکر گاہ میں ہیں؟
جی ہاں۔
اچھا، تو یہ لشکر گاہ میں بالکل کوئی لڑائی نہیں ہے؟
لشکر گاہ میں بھی اٹیک تھا کچھ ہفتے پہلے، اب بھی یہاں سے طالبان کا فرنٹ لائن جو ہے تقریباً 10 کلومیٹر دور طالبان کا نیا فرنٹ لائن ہے، اب بھی لشکر گاہ میں بجلی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آس پاس جھگڑا ہو رہا ہے، سنگین میں جھگڑا ہو رہا ہے، شہر میں بالکل ہی اندھیرا اندھیرا ہے، صرف 6 بجے ہے۔ آپ کو روشنی صرف گاڑی کی جو لائٹس ہے وہ روشنی آپ کو نظر آتی ہے، کوئی لائٹ ہی نہیں شہر میں۔
تو شہر میں جو یہ اندھیرا ہے یہ لڑائی کی وجہ سے ہے، خود لائٹیں بند کی گئی ہیں یا ویسے ہی نہیں ہیں؟
لگی اسی رہا ہے، کیونکہ ہلمند کا لائٹ جو ہے بجلی وہ نارتھ سے ہی آ رہی ہے، کجکی ڈسٹرکٹ جو ہے جس کا اٹس ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ کجکی کا راستہ بھی سنگین سے ہی گزرتا ہے، تو یہ ایک جو کنسرن تھا لوگوں کا وہ یہ تھا کہ اگر طالبان نے سنگین پر قبضہ کیا تو کجکی کی کا جو بجلی ہے اور وہاں تک ٹرانسپورٹیشن جو ہے اور لوجسٹکس اس میں بڑا ہی پرابلم ہوگا، سو وہاں خوف یہ تھا کہ اگر طالبان نے سنگین کو گھیر لیا تو کجکی کو بھی گھیر سکتا ہے۔
اچھا، تو ہمیں یہ بتائیے گا اولیاء اطرافی کہ یہ وہاں پر لوگوں کا کیا حال ہے، عام لوگوں کی زندگی کس طرح سے ہے جب بالکل لڑائی ہو رہی ہے چاروں طرف اور اندھیرا ہے، بجلی نہیں ہے، تو لوگ جو وہاں کے رہنے والے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں؟
یہاں میں جب پہنچ گیا یہاں وہ سن سیٹ ٹائم ہی تھا، لوگ شاپنگ کے لیے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور ہسل بسل ہوتا ہے جو ایک دھوکہ دینے والا چیز ہے، کیونکہ آپ جب لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کا حال کیا ہے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو خوف ہے کہ شاید لشکر گاہ بھی جو ہے طالبان کے گھیرے میں آ جائے، اور اکانومی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ابھی بیٹھا ہوں اس ایک انٹرنیٹ کافے میں، میں اپنی رپورٹس بی بی سی بھیجنا چاہتا ہوں، یہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے، اور یہ لڑکا جو کام کر رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ اس کا بزنس ڈاؤن ہے اور اس کا بزنس بالکل ہے بھی نہیں۔
ہلمند میں حالات کیا ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، کس طرح جی رہے ہیں، اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا لشکر گاہ سے صحافی اولیاء اطرافی نے۔ سنگین صوبہ جغرافیائی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ پوست کی کاشت کا مرکز بھی رہا ہے، اس علاقے پر قبضہ طالبان کے لیے بہت ہی اہم ہے. کابل چلتے ہیں اس وقت, وہاں سے ہمارے ساتھی سعید انور ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. تو سعید انور, ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس لڑائی میں, ہلمند میں ہونے والی لڑائی میں کبھی طالبان تو کبھی افغان فوج حاوی نظر آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے طالبان آہستہ آہستہ ہلمند کی طرف آنا شروع ہوئے, اور یہ اطلاعات اب سامنے آ رہا ہے کہ کچھ دیگر صوبوں سے بھی طالبان کے اہلکار صوبہ ہلمند, خاص کر ضلع سنگین میں آئے. اسی لیے یہاں دباؤ افغان فورسز کے سامنے بڑھ گیا. دوسری جانب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل طالبان ضلع کے مرکز میں پہنچ گئے تھے, دو تین عمارتوں میں بھی کچھ مدت کے لیے ان کے کنٹرول میں آیا تھا, لیکن جب اسپیشل فورسز علاقے میں پہنچ گئے, حملہ بڑا ہوا, دوسری جانب سے ہوائی حملہ شروع ہوا, تو طالبان بظاہر کچھ علاقوں سے, ڈسٹرکٹ کے مرکز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یعنی جو متضاد اطلاعات سامنے آ رہے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب ری انفورسمنٹ پہنچی تو طالبان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونے لگے ہیں.
جی, تو پھر یہ بتائیے گا سعید انور کہ خود افغان فوج کی صلاحیت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی زیر غور ہے, جب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں حالات پر قابو نہیں پایا جا سکے گا؟
اس حوالے سے افغان, جی اس حوالے سے افغان سیکیورٹی حکام اور افغانستان میں نیٹو کی جو ریزولٹ سپورٹ مشن ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ پروگرام ہے ٹریننگ کے حوالے سے اور اکوپمنٹ فراہم کرنے کے حوالے سے, نیٹو جو ہے افغانستان میں وہ افغان فورسز کو فراہم کر رہی ہے. افغان فورسز کی کیپیسٹی بلند کرنے کے لیے متعدد ٹریننگز وغیرہ ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ علاقوں میں نیٹو فورسز جن کے ٹریننگ مشن اب ہے, کامبیٹ مشن ختم ہوئی ہے, افغان فورسز کو وہ مشاورت فراہم کرتے ہیں. جیسے قندوز میں جو حملہ ہوا اور طالبان نے کچھ دنوں کے لیے قندوز شہر پر قبضہ کر لیا, اس وقت بھی نیٹو فورسز کے کچھ اہلکار قندوز کے ایئرپورٹ میں افغان فورسز کو آپریشن کمانڈ میں ان کو مشورہ دیتے تھے. تو پروگرام پہلے سے ہے, لیکن افغانستان میں کہنا یہ ہے کہ اس سال جب نیٹو فورسز افغانستان سے نکل گئے تو طالبان کا توقع یہ تھا کہ وہ کچھ صوبوں پر قبضہ کریں گے, اور سب سے زیادہ خطرناک سال یا جتنا دباؤ افغان فورسز اکیلا سامنے وہ فیس کر رہے ہیں یہی سال تھا.
سعید انور, یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ٹریننگ ہو رہی ہے استعداد کار بڑھانے کے لیے, یہ حکمت عملی جس پر پہلے سے عمل ہو رہا ہے, لیکن نیٹو کے زیر کمانڈ جو فوج اس وقت وہاں موجود ہے اس میں امریکی فوجیں بھی شامل ہیں, کیا ان کا کچھ کردار بڑھانے پر بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟
جب قندوز پر طالبان کا قبضہ ہوا کچھ دنوں کے لیے, اس کے بعد یہ مسئلہ ایک بار پھر اٹھا کہ نیٹو فورسز کی جو ٹریننگ مشن افغانستان میں ہے, ان کو چاہیے کہ افغان فورسز کی کیپیسٹی بلڈنگ اور مشاورت کے لیے مزید پروگرام ہاتھ میں لیں. اس حوالے سے پولیس, افغان پولیس کے حوالے سے یورپین یونین پولیس مشن ہے, وہ کام کر رہا ہے, اور نیٹو نے بھی کہا ہے کہ مختلف علاقوں میں جہاں افغان فورسز کو ضرورت پڑے گی وہاں مشاورت کے لیے پہنچیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے کچھ برطانوی افواج صوبہ ہلمند بھی تعینات ہوئے ہیں مشاورت کے لیے, جو نیٹو حکام اور افغان حکام بھی تصدیق کر رہے ہیں. تاہم یہ کہ قندوز اور ہلمند کے بعد کوئی نیا پروگرام سامنے آیا ہو اور اس پر بات ہوئی ہو, ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا ہے.
اچھا, بس میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی سعید انور آپ سے کہ بھارت کے وزیر اعظم کل ان کی کابل میں آمد متوقع ہے, بھارت افغان ایئر فورس کو ہیلی کاپٹر بھی فراہم کر رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟
اس حساس وقت میں جہاں افغان فورسز تقریباً 10-15 صوبوں میں طالبان کے ساتھ لڑائیوں میں مصروف ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو جنگی ہیلی کاپٹر انڈیا افغان حکومت کو فراہم کر رہی ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے, کیونکہ افغانستان میں سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ افغان فورسز کی ایئر سپورٹ بہت کمزور ہے اور ان کے پاس جنگی ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں. کسی بھی صوبے میں آپ افغان فورسز سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایئر سپورٹ ہو تو وہ طالبان کو بھگانے میں بہت ان کو آسانی ہوگی. تو یہ افغان حکام کا بھی آج یہ کہنا تھا کہ یہ بہت اہم ہے اور اس کے ساتھ افغان فورسز کی توانائی اور کیپیسٹی میں بہت اونچا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا.
کابل سے سعید انور, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے سوالوں کے جواب دیے اور تفصیلات بتائیں, بہت شکریہ. بات ابھی اسی موضوع پر ہو رہی ہے, افغانستان میں جاری لڑائی کی, اور اس کے بارے میں ایک بیان سامنے آیا ہے امریکی نمائندے کا کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے جو پاکستان اور افغانستان کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں, انہوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو پاکستانی طالبان کو شکست دینے کے لیے افغان طالبان سے لڑنا ہوگا. اس بیان کا کیا پس منظر ہے اور خصوصاً اس بیان کے پس منظر میں افغانستان کے بارے میں امریکہ کی کیا حکمت عملی نظر آتی ہے؟ سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر احسان احراری امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں نجی طور پر مشاورت بھی کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر احسان احراری. ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اگر اس بیان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو کیا ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں لڑائی ختم کروانے کے لیے پاکستان پر انحصار کر رہا ہے؟
جی ہاں, بالکل انحصار کر رہا ہے. وہ جو ہارڈ آف ایشیا کی جو کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں, اس پہ امریکہ کی بہت زیادہ امید تھی کہ اس میں نیگوشیشنز ہوں گی, مصالحات ہوں گے, مگر اس کا کیا فیوچر ہے فی الحال سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پہ واشنگٹن میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ ڈسکشن کا فوکس یہ ہے کہ امریکہ کی فوجیں کہ کتنی فوجیں وہاں پہ رہیں گی اوباما ایڈمنسٹریشن کے مدت کے ختم ہونے کے بعد. اس طرح کی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. جو پاکستان کے تعلق سے توقعات ہیں امریکہ کی, اس کے اوپر کوئی زیادہ جو ہے افیشل ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے, مگر یہاں کے جو انفارمڈ سرکل میں جو تھنک ٹینک میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالے کہ وہ مصالحات کو آگے بڑھائے, وہ ڈسکشن کو آگے بڑھائے, اس لیے کہ یہاں سے افغانستان کا فیوچر کوئی اچھا نہیں معلوم ہوتا. یہاں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کے رپورٹ نے بھی کنفرم کیا کہ پاکستان جو ہے افنسو موڈ میں ہے, ہمیں افغانستان طالبان افنسو موڈ میں ہے اور وہ اس بات پہ فوکس ہے کہ چونکہ امریکہ وہاں سے نکلنے والا ہے اور فورس ڈراؤٹ کرنے کے موڈ میں ہے, افغانستان کے طالبان کا یہ فوکس ہے کہ جتنی زیادہ جو ہے زمین پہ قبضہ کریں, ٹریٹوریل کیپچر ہو, اس میں ان کے نیگوشیشنز کے لیے ان کے مصالحات میں ان کی جو ہے قوت بڑھے گی, ان کی پوزیشن بڑھے گی, مستحکم ہوگی.
تو جب امریکہ میں ایسے اندازے ہیں کہ جوں جوں وہاں سے امریکی افواج نکلنے کا وقت قریب آئے گا وہاں پر افغان طالبان جو ہیں ان کے حملے بڑھیں گے, وہ زیادہ سے زیادہ زمین اور صوبوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, ایسے صورتحال میں, ایسی ممکنہ صورتحال میں کیا امریکہ میں جو ان کے جو حکمت عملی کے جو افسران ہیں کیا وہ یہ کافی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ کچھ مؤثر ہو سکے گا؟
ہاں, پاکستان کے تعلق سے امید ہے امریکہ کی طرف, امریکہ کے پاس سے پاکستان کے تعلق سے کافی امید ہے کہ پاکستان کوئی مؤثر رول کھیلے گا, مگر فی الحال پاکستان کا جو رول ہے وہ امریکہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رول ہے کیا. اور پھر دیکھیے ایک بات اور بھی یہ ہے جو ڈسکس نہیں ہوئی ہے, ہم لوگوں نے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ پاکستان کی لیڈرشپ کا کیا فیوچر ہے. ملا منصور کے تعلق سے یہ پتا چلا کہ ان کو ایک فیکشن ان کو قبول نہیں کیا اور یہ پتا چلا کہ وہ جھڑپ میں جو ہے وہ زخمی ہوئے, بعض کے یہ تھا کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا اور انہوں نے ایک آڈیو ایشو ہوا کہ جس میں پتا چلا کہ ان کی آواز ہے یا نہیں آواز ہے, اس کے تعلق سے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر ملا منصور زندہ ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان
نہیں. ڈاکٹر احسان الہی, ملا منصور تو زندہ ہیں, وہ تو اس وقت موجودہ وہ ہیں کمانڈر.
جی ہاں، مگر اگر اگر وہی کر رہا ہوں اگر 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 ان کی ان کی ان کے انتقال کی خبر غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رول زیادہ بڑھے گا اس میں، اس لیے کہ وہ پاکستان کے انفلوئنس میں ہے وہ، اور پاکستان کا اثر اس میں فیوچر نیگوشیشن میں بڑھنے کے امکانات زیادہ ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر احسان احراری ہمیں یہ تجزیہ کرنے کے لیے اس خبر کا. اور ہم اس وقت اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہے تھے کہ سنگین میں مقامی کمانڈر سمیت 50 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں، ایسا دعویٰ کیا ہے افغان فورسز نے. ہم نے اس خبر پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور سیر بین ابھی جاری ہے. ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے. اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کی واپسی پر کھلاڑیوں اور کپتانوں کے تحفظات موجود ہیں کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے. مصباح الحق نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا،
میرے لیے بھی ایز اے کیپٹن بڑا مشکل چیز ہے، باقی پورے پلیئرز کے لیے بھی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا لوگوں کا، ہم جب ٹیم ہماری کھیلے گی لوگ کس طریقے سے اس کو لیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ کسی کو ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. پلیئرز کے بھی ظاہر ہے کنسرنز ہیں اس میں، کیپٹنز کے بھی ہیں، آبویسلی کرکٹ بورڈ میں بھی لوگوں کے ہوں گے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.
پاکستان کے ون ڈے کپتان اظہر علی اور بیٹسمین محمد حفیظ نے اسپاٹ فکسنگ میں ملوث سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کی موجودگی میں قومی فٹنس کیمپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے. یہ کیمپ لاہور میں جاری ہے جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد عامر کو بھی شامل کیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ آئندہ ماہ نیوزیلینڈ کے دورے کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیے جائیں گے. ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ ہفتے کے روز سے میلبرن میں شروع ہو رہا ہے. ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر کو یقین ہے کہ ایک اچھا دن اور ایک اچھی کارکردگی صورتحال بدل دے گی. واضح رہے کہ ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میچ میں صرف 3 روز کے اندر اننگز اور 212 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. سری لنکن فاسٹ بالر لسیت ملنگا نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے 2 ون ڈے میچوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے، وہ گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہیں. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ کی غیر متاثر کن کارکردگی کے نتیجے میں مینیجر لوئی وان گال پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ گزشتہ روز ہونے والی پریس کانفرنس میں صرف 3 سوالات کے جوابات دے کر اس وقت چلے گئے جب ان سے ان کے مستقبل کے بارے میں سوال کیا گیا، جس پر وہ خوش نہیں تھے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. پاکستان کی دفتر خارجہ کے مطابق بنگلہ دیش میں تعینات ایک خاتون سفارتکار کو واپس بلا لیا گیا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے یہ پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی شہ سکڑیاں پیش ہوں گی اور آج پیش کر رہی ہیں شمالہ خان.
افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین کا قبضہ واپس لینے کے لیے افغان فوجی دستوں کی طالبان جنگجوؤں سے شدید لڑائی جاری ہے. امریکہ کے جنگی طیارے اس آپریشن میں ان کی مدد کر رہے ہیں. دفتر خارجہ پاکستان نے بنگلہ دیشی حکام کی غیر رسمی درخواست کے بعد ان کے ملک میں تعینات خاتون سفارتکار فارینہ ارشد کو واپس پاکستان بلوا لیا ہے. شام کے وزیر خارجہ ولید معلم کا کہنا ہے کہ دمشق ملک میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کے لیے راضی ہے. اطلاعات ہیں کہ مقبوضہ غربی اردن میں کرسمس کے موقع پر تین مختلف مقامات پر فلسطینیوں نے اسرائیلیوں پر حملے کیے ہیں، تاہم تینوں فلسطینی حملہ آوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور اٹلی کے دو بڑے شہروں روم اور میلان میں حکام نے بڑھتی ہوئی آلودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے اگلے ہفتے سے گاڑی کے سفر پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ آپ نے ابھی خبروں میں بھی سنا کہ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بنگلہ دیش میں تعینات ایک خاتون سفارتکار فارین ارشد کو ملک واپس بلوا لیا ہے۔ یہ قدم ڈھاکے کی میڈیا پر جاری ہونے والی اس خبر کے بعد اٹھایا گیا ہے، جس کے مطابق پاکستانی سفارتکار نے مبینہ طور پر انتہا پسند کی مالی مدد کی ہے، تاہم پاکستان نے اس کی تردید کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی۔
ڈھاکہ میں بی بی سی کے نامہ نگار ولی الرحمان کے مطابق روا ماہ کے آغاز میں کالدم جمعیت المجاہدین بنگلہ دیش کے ایک مبینہ رکن ادریس شیخ کی حراست کے بعد پولیس کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ملزم نے یہ تصدیق کی ہے کہ اسے بیرونی ملک سے فنڈنگ ملتی ہے۔ تاہم اس کے بعد مقامی میڈیا نے غیر ملکی مالی مدد کرنے والے کی شناخت فارینہ ارشد کے نام سے کی، جو بنگلہ دیش میں تعینات پاکستانی سفارتی عملے میں بحیثیت سیکنڈ سیکرٹری اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے آج بی بی سی سے گفتگو میں اس خبر کی تصدیق کی کہ فارینہ ارشد کو بنگلہ دیش کی حکومت کی درخواست کے بعد پاکستان واپس بلایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کر سکتے، تاہم انہوں نے ڈھاکہ میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے تحریری بیان کا حوالہ دیا اور کہا کہ پاکستانی سفارتی اہلکار پر لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کا دفتر خارجہ بھی بیان جاری کرے گا۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن نے 16 دسمبر کو اپنے رد عمل میں مقامی میڈیا پر آنے والی اس خبر کی مذمت کرتے ہوئے سختی سے تردید کی تھی اور اسے بے بنیاد قرار دیا تھا۔ پاکستانی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس خبر کو خفیہ پولیس برانچ کی جانب سے پریس کے کچھ حصوں میں لیک کیا گیا، جس نے بغیر تصدیق کے اسے شائع کر دیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے اپنے بیان میں یہ بھی شکایت کی کہ میڈیا کی جانب سے پاکستانی خاتون افسر کی تصویر شائع کی گئی ہے اور ان کے کردار پر نازیبا انداز میں بات کی گئی۔ یہ نہ صرف کردار کشی کا قابل نفرت اقدام ہے بلکہ اس سے افسر کی سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا۔
یہ تھیں اسلام آباد سے ارم عباسی۔ اس خبر کا پس منظر کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے ڈھاکہ میں سینئر صحافی اور نیوز ایڈیٹر سیف الہدا سے بات کی۔
کچھ مہینے پہلے 4 JMB یعنی جماعت المجاہدین بنگلہ دیش، یہ ٹیررسٹ گروپ کے 4 افراد جو اریسٹ ہوئے تھے، پولیس انٹروگیشن میں یہ پتہ چلا کہ وہ یہ پاکستانی ڈپلومیٹ کے ساتھ ان کے لگاؤ ہے اور کانٹیکٹس ہے، اور یہ پروو ہونے کے بعد بنگلہ دیش اتھارٹیز جو ہوم منسٹری ہے وہ یہ اطلاع کی فورن منسٹری کو۔ فورن منسٹری پاکستان ایمبیسی کو ریکویسٹ کیا کہ ان کو ودرا کر لیا جائے، اس لیے کہ ایکسپلین کرنے سے پھر دوسرا مسئلہ پیدا ہوئے گا، اس لیے وہ بنگلہ دیش چاہ کہ وہ ودرا ہو جائے اور پاکستان جس وہ مان لیا کہ ٹھیک ہے ودرا کر لیا جائے۔ تو فرینہ ارشد ان کا نام ہے، شی واز دی سیکنڈ سیکرٹری پاکستان ایمبیسی۔
اچھا، لیکن
ڈپلومیٹک جو نارمس ہے اسی طرح یہ کام ہوا۔ بس
اس کے علاوہ تو پاکستان ہائی کمیشن کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا اس پر؟
جی نہیں، کچھ نہیں، نو سٹیٹمنٹ۔
تو بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کی کیا پوزیشن ہے اس معاملے پر؟
بنگلہ دیش کی ایڈمنسٹریشن اصل میں ٹیررسٹ گروپس کے خلاف بہت زیادہ سختی سے پیش آ رہی ہے، اور اینی تھنگ ڈوئنگ وتھ ٹیررزم اور یہ جماعت المجاہدین یا کوئی بھی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ اگر کسی کا لگاؤ ہے تو وہ لیگلی ہینڈل ہو رہا ہے ابھی، اسی لیے ذرا سختی میں ہے۔ پالیسی گورنمنٹ کا کچھ ایسے ہی ہے۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ یہ جو پوری خبر ہے اس پر وہاں پر وہاں کے ذرائع ابلاغ، وہاں کا میڈیا اور کوئی اس قسم کے بیانات کچھ نظر آ رہے ہیں؟ کس طرح سے اس خبر کو دیکھا جا رہا ہے؟
یہ سب کا ماننا ہے یہ ہے کہ یہ خبر صحیح ہے، اس لیے کہ پولیس بول رہی ہے اور ہوم منسٹری بھی اس میں شریک ہے، اور جو وہ الزام جو دے رہے ہیں، جو لگاؤ ہے، ویسے فون میں شاید بات چیت ہوا ہوئے گا، کسی بھی طرح کوئی بھی کانٹیکٹ ہوئے گا جو وہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں۔
ڈھاکے سے یہ تھے سینئر صحافی اور نیوز ایڈیٹر سیف الہدا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان چلتے ہیں، جہاں مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر نواب ثناء اللہ زہری بلوچستان کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں قیام امن کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے ان عناصر کو مذاکرات اور پاکستان کے فریم ورک کے اندر سیاست کرنے کی دعوت دی ہے جن کے لیے ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ نئے وزیر اعلی کے انتخاب کے ساتھ ساتھ ایک خاتون رکن کو پہلی مرتبہ بلوچستان اسمبلی کی اسپیکرشپ کے لیے بھی منتخب کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹے سے نامہ نگار محمد کاظم۔
وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انتخاب کے بعد گورنر بلوچستان محمد خان اشکزئی نے نواب ثناء اللہ زہری سے وزارت اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ قبل ازیں بلوچستان اسمبلی نے انہیں بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ بلوچستان میں شراکت اقتدار کے حوالے سے مری میں ہونے والے معاہدے کے تحت ثناء اللہ زہری کو 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے۔ ان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی ایوان کے گیلریوں میں موجود مسلم لیگ کے کارکنوں نے نعرے بھی لگائے۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے سے قبل نواب ثناء اللہ زہری ڈاکٹر مالک کی کابینہ میں سینئر وزیر تھے۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ وہ دو اہم قبائلی مناصب پر بھی فائز ہیں۔ وہ زہری قبیلے کے سربراہ ہونے کے علاوہ چیف آف جالاوان ہیں۔ نواب ثناء اللہ زہری گریجویٹ ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ سن 1988 میں بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سن 1997 کے عام انتخابات کے سوا وہ سن 1988 سے مستقل بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب چلے آ رہے ہیں۔ 1997 کے عام انتخابات میں انہیں شکست ہوئی تھی، وہ سینٹ کے رکن بھی رہے۔ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انتخاب کے بعد اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
لیویز کے، ایف سی کے، پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں یا جو ہمارے سویلین شہید ہوئے ہیں، میں ان سب کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میں یہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے ان کے نام پہ شفٹ کرتا ہوں۔
بلوچستان میں امن امان کی خرابی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی کارروائیاں ہیں۔ نواب ثناء اللہ زہری نے کہا کہ دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ان تمام عناصر کو مذاکرات کی دعوت دی جن کے لیے حکام ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔
دوبارہ میں کہتا ہوں موسٹ ویلکم، وہ آئیں بیٹھے یہاں پر بات چیت کریں جو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم آگے لے جائیں گے، کوشش کریں گے ہم آگے لے جانے کی، لیکن دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا بلوچستان میں۔
اپنی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے نئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا،
جو دو تین قسم کے ناسور یہاں پر ہیں، ایک تو بدعنوانی کرپشن کا ناسور، دوسرا ہماری جو بے روزگاری کا ناسور ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ان کو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ ان کو ختم کر کے جاؤں۔
انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے سیٹلر کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے کیونکہ وہ بھی بلوچستانی ہیں۔ ہزارہ قبیلے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
ہزارہ برادری کے حوالے سے بڑی انہوں نے اذیتیں اٹھائی ہیں پہلے، تو انشاءاللہ آوا صاحب ہم آپ کو آپ کی برادری کو یقین دلاتے ہیں، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے پروٹیکشن دی ہے اب بھی ہم انشاءاللہ آپ کو پروٹیکشن دیں گے۔
وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے قبل رائلا دورانی بلا مقابلہ بلوچستان اسمبلی کی پہلی خاتون اسپیکر منتخب ہوئی۔ اسپیکر کی حیثیت سے انتخاب کے بعد ان کا کہنا تھا،
مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب کے ساتھ، اور میں چاہتی ہوں کہ چونکہ میں خاتون ہوں اور یہ پہلی دفعہ پاکستان اور بلوچستان کی ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ پروونشل اسمبلی کی اسپیکر کوئی خاتون ہوئی ہیں، تو میں اس حوالے سے بھی آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ مجھے زیادہ تعاون دیں گے۔
رائلا دورانی ایم اے ایل ایل بی ہیں۔ پہلی مرتبہ وہ سن 2002 میں مسلم لیگ کاف سے خواتین کی مخصوص نشست پر بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئیں۔ سن 2008 کے انتخابات میں وہ دوبارہ رکن اسمبلی بنی اور صوبائی وزیر بھی رہیں۔ سن 2013 کے عام انتخابات میں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر تیسری مرتبہ رکن منتخب ہوئیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت میں دلی کرکٹ ایسوسی ایشن میں کروڑوں روپے کے گھپلے کے انکشاف کے بعد ملکی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔ بدعنوانی کا الزام وزیر خزانہ ارون جیٹلی پر ہے جو کئی برس تک کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر رہی ہیں۔ اپوزیشن جیٹلی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کرکٹ کا یہ اسکینڈل مودی حکومت اور بی جے پی سرکار کے لیے سیاسی طور پر کافی بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
तो हम इसके माध्यम से भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे।
दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के घपले का इंकशाफ।
ये कंपनियां जो फ्रॉड कंपनियां, जिनकी जगह नहीं है, जिनके बारे में अता पता नहीं है, जिसको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसके बैंक अकाउंट भी फर्जी बने हुए होंगे।
जांच जब पूरी होगी तब जेटली का पैसा।
बदनवानी का इल्जाम वजीर खजाना अरुण जेटली पर है, जो कई बरस तक क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे थे।
डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़?
सारा आरोप बेबुनियाद है।
जेटली ने तमाम इल्जामात से इनकार किया है।
114 करोड़ रुपए में 42,000 की क्षमता का एक स्टेडियम बना। जब ये पार्टी पावर में थी तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन 900 करोड़ रुपए में किया।
बीजेपी के रुकने पार्लियमान और साबिक क्रिकेटर कीर्ति आजाद को जेटली के खिलाफ बोलने के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है।
यदि डीडीसीए पार्टी का मामला है तो फिर बीसीसीआई भी पार्टी का मामला होना चाहिए। मैंने आईपीएल के ऊपर, वहां के चोरी के ऊपर कितने प्रश्न उठाए हैं, तो वह मैं पर्सनल कैपेसिटी में डीडीसीए में पीआईएल करूंगा।
इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल बदनवानी के संगीन वाकयात से गुजर चुके हैं। आखिर क्रिकेट बदनवानी की गिरफ्त में क्यों है?
एक तो क्रिकेट में करप्शन पहले से ही थी, लेकिन पैसा आने से उसका जो मैग्नीट्यूड है, दायरा है, वो और भी बढ़ गया।
वजीर खजाना अरुण जेटली को वजीर आजम मोदी के बाद सबसे बाअसर वजीर तस्वीर किया जाता है। क्रिकेट में बदनवानी ने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। जेटली पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बहुत है। बदनवानी के इल्जाम से मोदी हुकूमत और बीजेपी दोनों की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। शकील अख्तर, बीबीसी न्यूज, दिल्ली।
सरवीन में अभी कई रिपोर्टें आगे आने को हैं, लेकिन पहले आपकी सौती आरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम आपकी बात।
प्रोग्राम आपकी बात के साथ सबर अहमद हाजिर है। आगाज करते हैं सुबह पंजाब के शहर बहावलपुर से अमजद बशीर की इस कॉल से।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हम मुद्दतों से ये देखते आए हैं कि जहाँ कहीं भी कोई खुदा ना खास्ता कत्ल हो जाता है, अगर ऐसी जगह पे है कि दो थानों के दरमियान है, तो एक थाना कहता है कि मैं नहीं ये इसकी एफआईआर दर्ज करता, दूसरा कहता है मैं नहीं करता। यहाँ तक कि इंची टेप लेके उसकी फरमाइश की जाती है कि ये डेड बॉडी किसके थाना के इलाका में है, तो उसको दर्ज करनी चाहिए। ये समझ से बाहर है कि सात समंदर पार इमरान फारूक का कत्ल हुआ और पाकिस्तान में उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है, ये पता नहीं किस कानून के तहत है।
बशीर साहब, हमने आपका सवाल तो नश्र कर दिया, मगर आपके सवाल का जवाब तो हुकूमत के वकला और कानूनदान ही बता सकते हैं, लेकिन हमने अपने प्रोग्रामों में इस मौजू पे पहले नजर डाली है। उम्मीद है आपने प्रोग्राम सुने होंगे। सुबह बलूचिस्तान से तालिबान से मुखातिब एक सामे का रिकॉर्ड करवाया गया पैगाम।
मैं मोहम्मद हनीफ बोल रहा हूँ, जिला डेरा बुगटी गांव हबीब राही से। मेरा तालिबान से ये बात है कि आपने जो पिशावर स्कूल पर हमला किया, क्या उनके अपने छोटे बच्चे नहीं थे? क्या वो माओ के बच्चे नहीं थे? ऐसा किया, ये इस्लाम के और पूरे पाकिस्तान के दुश्मन है।
इनका सवाल तो तालिबान से था। सुबह पंजाब से अंजुम साहब कॉल करते हैं और क्या गिला शिकवा कर रहे हैं, आप भी समाप्त फरमाइए।
हमारे यहाँ जितनी भी तरक्की हो चुकी है, उसके बावजूद नाबीनाओं की तरफ कोई दिलचस्पी क्यों नहीं लेता? इनकी मुलाजमत के लिए, इनकी सर्विस के लिए कोई आदमी क्वेश्चन नहीं करता। कोई हुकूमत का आदमी इसकी तरफ दौड़ता नहीं है कि हुकूमत के नाबीनाओं के काम भी करने चाहिए।
हम सामीन इलाकाई मसाइल की तरफ रुख करते हैं और सुबह बलूचिस्तान से अपने इलाके में तिब्बी इदारे की नाकिस सहूलियात और अमले की कारकर्दगी के बारे में हमारे ये सामे शिकायत करते हुए कहते हैं।
उनका काम
جو گاؤں میں نوازا سے بات کر رہا ہوں. ہمارا گاؤں میں ایک اسپتال ہے لیکن بدقسمتی سے ان کا اسٹاف 16 افراد پر مشتمل ہے. خدا کی قسم ابھی تک بیشتر اسٹاف نے اسپتال دکھا نہیں ہے. وہ ہے کہ بس خواتین جو ہے نا اس کی ولادت کے دوران دو خواتین ادھر وہ نام نہیں لکھ سکتا ہے لیکن وہ دوسروں کو انجیکشن لگاتا ہے.
اور صحت کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے صبح سندھ سے بھی بھیجے گئے اس پیغام کو شامل کرتے ہیں.
میں شمس الدین گبول ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے بول رہا ہوں. یہ میری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف سندھ کو گزارش ہے کہ یہ جو ٹیم بھیجتے ہیں انہوں نے جو نا ادھر گاؤں میں بہت سارے بچوں کو غلط ٹکے لگائے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کے آپریشن ہوئے ہیں. برائے مہربانی ان ٹیموں کو روکا جائے.
انہوں نے تو بچوں کو غلط ٹیکے یعنی انجیکشن لگانے پر صحت کے اداروں کی توجہ چاہی. یہ تو تھے حکام بالا کے لیے علاقائی مسائل پر بھیجے گئے آپ کے پیغامات. ہماری سامع طاہرہ صدیقی جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے, انہوں نے بی بی سی سے ایک سوال کیا ہے.
ہندوستان تنظیم داعش کو آئی سی ایس بھی کہا جاتا ہے. آئی سی ایس کی فل فارم کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آئی سی ایس کن الفاظ کا مخصوص ہے اور داعش کن الفاظ کا مخصوص ہے؟ پلیز بی بی سی اس کی وضاحت فرما دے.
جی طاہرہ, اسلامک اسٹیٹ کا دولت اسلامیہ العراق الشام پرانا نام تھا جس کا عربی میں مخفف داعش بنتا ہے. اس کا انگریزی میں ترجمہ اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ لیونٹ تھا جس کا ایک اور نام آئی سی ایل ہے. لیونٹ جو کہ سیریا یا شام کا پرانا نام ہے, کچھ لوگ لیونٹ کی بجائے سیریا کہنا پسند کرتے ہیں. اگر آپ سیریا کے ساتھ کہیں تو آئیسس یعنی اسلامک اسٹیٹ ان سیریا بن جاتا ہے. اور یہ آخر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے آنے والی یہ کال.
سردار امتیاز خان جڑالوی, میں نے سنا ہے کہ سرحدیں بھی بند کیا جا رہا ہے, تو سردارا یہ قدم نہیں اٹھائیے گا؟
ارے جناب, ہم تک تو ایسی کوئی بات نہیں پہنچی. آپ بھی افواہوں سے ذرا دور رہیے. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے.
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات.
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-111-39.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. نائجیریا کے صدر محمدو بخاری نے یہ کہا ہے کہ ان کا ملک اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے خلاف جنگ تکنیکی اعتبار سے جیت چکا ہے. ان کا یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہیومن رائٹس واچ نے نائجیریا کی فوج پر طاقت کی بے جا استعمال اور شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے الزامات عائد کیے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر.
محمدو بخاری نے اس سال کے وسط میں عہدۂ صدارت سنبھالتے ہی اعلان کیا تھا کہ اسی سال کے آخر تک بوکو حرام کو شکست دے دیں گے. بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں نائجیریا کے صدر نے کہا کہ انہوں نے اپنا وعدہ 6 ماہ میں پورا کر دکھایا.
بوکو حرام has reverted to using IEDs. They have now been reduced to that.
بوکو حرام گھریلو ساختہ بموں کے استعمال تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. اس کی صلاحیت اتنی کم ہو گئی ہے, اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ قصبوں کی آبادیوں یا اہم تنصیبات پر روایتی انداز میں منظم حملے کر سکے. تو میرے خیال میں تکنیکی اعتبار سے ہم جنگ جیت چکے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم منظم جنگی طاقت بوکو حرام سے نمٹ چکے ہیں.
البتہ ناقدین نائجیریا کے صدر کے دعوے سے مکمل اتفاق نہیں کرتے. ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں بوکو حرام نے مختلف حملوں میں 1,000 سے زائد افراد کی جانیں لی ہیں. تنظیم کا وجود صرف 2 شمال مشرقی ریاستوں تک تو محدود ہو گیا ہے، لیکن یہ نائجیریا کے ہمسایہ ملکوں چاڈ، نائجر اور کیمرون میں پہلے سے زیادہ فعال ہو چکی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی حکومت بوکو حرام کے خلاف کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے، اور جب جب ایسا ہوا ہے بوکو حرام خاموشی سے اپنی تنظیمیں نو کر کے پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر سامنے آئی ہے. نائجیریا کے صدر محمدو بہاری کا کہنا ہے کہ کامیابیوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے فوج کی صلاحیتیں بڑھانے پر بھی بھرپور توجہ دی گئی ہے.
اب وہ پہلے کی طرح قصبوں یا فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے بھرتیاں نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ باتیں احمقانہ نہیں ہیں. ہم نے افواج کے سربراہ تبدیل کیے، فوج کی تنظیم نو کی، انہیں ساز و سامان دیا، برطانیہ، امریکہ اور فرانس کے ساتھ فوج کی تربیت کی، بہت کچھ کیا ہے ہم نے.
6 سال پہلے سر اٹھانے والی سنی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کو 6 ماہ میں کچل دینے کا دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب صدر محمدو بہاری کی حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ شمالی شہر زریا میں فوج کے ہاتھوں شیعہ مسلمانوں کے قتل کی غیر جانبدار تحقیقات کرائے. انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اس ماہ کے آغاز پر نائجیریا کی فوج نے زریا پر حملہ کیا تھا، کوئی 300 شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا اور پھر ان کے اہل خانہ کو پوچھے بتائے بغیر انہیں دفن کر دیا. زریا نائجیریا کی شیعہ تنظیم اسلامی تحریک کے سربراہ ابراہیم زکزکی کا شہر ہے، وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہے. نائجیریا کی فوج کا الزام ہے کہ ایران کی حامی اسلامی تحریک فوج کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش کر رہی تھی. فوج نے ہیومن رائٹس واچ کا الزام مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی چھاپہ مار کاروائیوں میں کسی کی جان نہیں گئی. ان کاروائیوں کے خلاف ایران اور بھارت میں بھی مظاہرے ہوئے تھے. زریا کی شیعہ آبادی کا کہنا ہے کہ فوج نے وہاں ایک مذہبی مقام کو بھی تباہ کیا. ہیومن رائٹس واچ نے نائجیریا کی فوج کے دلائل کو مسترد کر کے معاملے کی غیر جانبدار جوڈیشل تفتیش کا مطالبہ کیا ہے. ادھر نائجیریا میں مسلمانوں کے روحانی پیشوا سکوتو کے سلطان نے بھی خبردار کیا ہے کہ شیعوں کی اسلامی تحریک کے خلاف چھاپہ مار کاروائیاں نائجیریا میں نئی بغاوت کا سبب بن سکتی ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی تھی ظہیر الدین بابر نے. اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کا رخ کریں گے، جہاں سب سے بڑے شہر کراچی میں کل 10 ماہ کی بچی بسمہ کی بلاول بھٹو کی ہسپتال میں موجودگی کی وجہ سے سیکیورٹی کے باعث مبینہ طور پر بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث موت واقع ہو گئی ہے. اس کے بعد یوں لگا جیسے کہ پاکستانی میڈیا پر کوئی بھونچال آ گیا ہو. سیاستدانوں اور وی آئی پی کلچر پر سخت اور کھلی تنقید کی گئی، لیکن اس سب کے بعد اب سوال یہ ہے کہ آیا اس غم و غصے کا کوئی اثر بھی ہوگا؟ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اس پر کچھ یوں روشنی ڈالی ہے.
بسما کی موت پر لوگوں کے غم و غصے کا اظہار بخوبی اس ایک ٹویٹ سے بھی ہوتا ہے، جس میں کسی نے کہا کہ کیا ہوا اگر بسما مر گئی، بھٹو زندہ ہے. یہ اشتعال پاکستان پیپلز پارٹی کے اس نعرے پر کاری ضرب لگاتا ہے جو وہ اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کے خلاف دفاع کے لیے دہائیوں سے استعمال کر رہی تھی. کراچی کے سول ہسپتال کے باہر اس واقعے نے 5 سال قبل کوئٹہ کے سول ہسپتال کی یاد دلا دی. آج اگر بلاول کے گرد بات گھوم رہی ہے تو فروری 2010 میں اس وقت کے صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی بلوچستان کے دارالحکومت میں آمد پر ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا. صدر کے طویل قافلے کی وجہ سے معمول کی ٹریفک درہم برہم ہو گئی. ٹریفک میں پھنسی ایک عورت کو آٹو رکشا میں ہی بچے کو جنم دینا پڑا. اس کے بھائی محمد یاسین نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے پولیس کی بہت منت سماجت کی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. ہو بہو یہی حال سیکیورٹی والوں نے بسما کے والدین کا بھی کیا. کوئٹہ میں تو خوش قسمتی سے کسی کی جان نہیں گئی، لیکن کراچی میں تو سانس لینے میں مشکل میں پھنسی بیچاری بسما اپنی مختصر زندگی کے 10 ماہ بھی مکمل نہ کر سکی. بلاول بھٹو زرداری ہسپتال میں وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ اور دیگر اعلی حکام کے ساتھ نئے ٹراما سینٹر کے افتتاح کے لیے موجود تھے. لیاری سے تعلق رکھنے والے والد فیصل بلوچ نے صحافیوں کو بتایا کہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر بچی کو 10 منٹ قبل لے آتے تو شاید وہ بچ جاتی. ٹویٹر اور نیوز چینل نے اس واقعے پر خوب تنقید کی. بسما کے علاوہ وی آئی پی کلچر اور ریسٹ ان پیس ڈیموکریسی کے عنوان سے ٹویٹس کے کئی سلسلے شروع ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تنقید کا ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بسما کی موت پر دکھ ہوا ہے اور وہ ذاتی طور پر اس دل خراش واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ان تحقیقات کا نتیجہ جو بھی ہو، لیکن ایسے واقعات ایلیٹ کلاس کے وی آئی پی کلچر کو بار بار زیر بحث لاتے ہیں۔ تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ نے بسما کے والد سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کیا کہ انہوں نے سندھ حکومت کی جانب سے ملازمت کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے لیاری کے جنرل ہسپتال کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شاید یہی منصفانہ مطالبہ حکمرانوں کو سمجھ آ جائے۔ بسما کا تعلق لیاری سے ہونا اسے پیپلز پارٹی کے لیے مزید افسوسناک بناتا ہے۔ وی آئی پی کلچر پر ایک مرتبہ پھر وار ہو رہا ہے۔ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا یا نہیں، یا شاید ہمیں اگلی ہلاکت کا انتظار کرنا پڑے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
آج برصغیر پاک و ہند میں پیغمبر اسلام کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، جبکہ کل یعنی بروز جمعہ دنیا بھر میں مسیحی حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت منائیں گے۔ تقریباً 36 سال بعد ایسا موقع آیا ہے کہ ان دونوں انبیاء کا یوم ولادت ایک دوسرے کے بعد آ رہا ہے۔ اس حسن اتفاق کو ایک بین المذاہب ڈائیلاگ کا موقع بھی سمجھا جا رہا ہے۔ ہم نے اس موقع پر ایک مسلمان اور ایک مسیحی عالم سے یہ پوچھا کہ اس موقع پر وہ اپنے اپنے ماننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن کاظمی۔
36 سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی اور کرسمس کا تہوار تقریباً ساتھ ساتھ ہی آئے ہیں۔ اس موقع پر مسلمان عالم دین جناب راغب نعیمی سے میں نے پوچھا کہ وہ اس موقع کو کیسے دیکھتے ہیں۔
یہ وہ موقع ہے کہ ہم وہ لوگ خاص اور وہ تنظیمیں جو کہ ڈائیلاگ بٹوین ڈفرنٹ ریلیجن یا انٹرفیٹ ہارمونی کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اہم موقع ہے کہ وہ اس موقع کی اہمیت کو تصور میں لاتے ہوئے لوگوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں، بنیادی نکات کی طرف آنے کی کوشش کریں جو عام طور پہ مذاہب میں مشترک ہوتے ہیں، تاکہ وہ اشتراک امن کی نئی راہیں ڈھونڈنے میں یقینی طور پہ کامیاب ہو جائے گا۔ عید میلاد النبی ہے اور کرسمس کا بھی دن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مذاہب کے ماننے والوں کو مبارکباد پیش کی جانی چاہیے، وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق ان ایام کو منائیں۔
اس ضمن میں مسیحی عالم جناب فادر ماریو روڈرک کا کہنا تھا،
یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم بھائی چارہ، پیار اور امن کا ماحول پیدا کریں۔ ہم دونوں مذاہب مل کے ایک برادرانہ الفت اور پیار کا ماحول پیدا کریں تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور ملک کی بہتری کے لیے کام جدوجہد کر سکتے ہیں۔
اس وقت دنیا بھر میں کچھ کشیدگی بھی پائی جاتی ہے، اس بارے میں جناب راغب نعیمی صاحب کا کہنا تھا،
کشیدگی کم کرنے کے لیے ہمیں فکری بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر افراد کے گرد یا افراد کو بنیاد بنا کے ہم کشیدگی کو ختم کرنا چاہیں گے تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ جو فکری اساس ہے اور جو سوچ اور سمجھ اور نظریات ہیں، نظریات کی بنیاد کے اوپر ہم دنیا میں سے کشیدگی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
دنیا میں جاری کشیدگی کو ختم کرنے یا کم از کم اس میں کمی لانے کے لیے جب میں نے فادر ماریو سے استفسار کیا تو انہوں نے ایک مثال دی۔
چند دن پہلے کے بلوچستان میں کہیں وہ ایک نوجوان کا گروپ تھا، مسلمان، کرسچین اور ہندو مل کر انہوں نے روڈ صاف کیا، پھر انہوں نے چرچ کو سجایا کرسمس کے لیے، پھر انہوں نے دوسرا روڈ صاف کیا اور مسجد کو سجایا اپنا یہ عید میلاد النبی کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ہمارا ہم آپس میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔
فادر ماریو نے مزید کہا کہ آج دن بھر مسلمانوں نے امن و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور آج رات سے کل صبح تک دنیا بھر میں مسیحی ایسا کریں گے، تو ایک طرح سے اس طرح بھائی چارہ تو ہو ہی گیا نا۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں پیغمبر اسلام کی یوم ولادت پر جلوس نکالے گئے، اور یہاں پر سربین اپنے اختتام کے قریب ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ سنگین میں مقامی کمانڈر سمیت 50 طالبان ہلاک کر دیے گئے ہیں، یہ دعویٰ کیا ہے افغان فورسز نے۔ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی، لیکن اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ سربین اپنے اختتام کو پہنچا، ایڈیٹر تھے ثقلین امام، اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن سے کیٹی ہیرس نے, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں ایک بار پھر عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے افغان فوجی دستوں کی طالبان جنگجوؤں سے شدید لڑائی جاری ہے. امریکہ کے جنگی طیارے اس آپریشن میں ان کی مدد کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر نواب ثناء اللہ زہری بلا مقابلہ صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلی منتخب ہو گئے ہیں, جبکہ راحیلہ دورانی کو بلا مقابلہ صوبائی اسمبلی کا سپیکر منتخب کر لیا گیا ہے. چین میں پولیس نے دارالحکومت بیجنگ کے مصروف ترین اضلاع میں سے ایک میں مغربی ممالک کے شہریوں پر ممکنہ حملے کے خطرے کے پیش نظر حفاظتی انتباہ جاری کیا ہے. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پولیس نے پچھلے ماہ ہونے والے پیرس حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں 90 مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے. اس 30 سالہ مشتبہ بیلجین شہری کا نام عبداللہ سی بتایا گیا ہے. اور یوکرین کی پارلیمان نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت حکومت کو روس پر تجارتی پابندیاں عائد کرنے کی اجازت ہوگی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
Details of all our services are at bbcworldservice.com.